نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر فجر کے وقت کی قسم اور دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں بہت ساری چیزوں کی کھائی ہیں لیکن اوقات میں سے فجر کی قسم کھائی ہے اور یہ کون سے دن کی فجر ہے یہ دس ذی الحجہ کی فجر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور پھر ان دس دنوں کی قسم کھائی یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے بارے میں قسم کھانا اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دن کتنے اہمیت کے حامل ہیں اور یہ کتنے خوبصورت اور پیارے دن ہوں گے جن میں ہم الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت رکھی ہے قربانی آپ سارا سال کسی دن بھی بکرے ذبح کرنا چاہیں تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی قربانی صرف یہ ہے جو اس دن اور اس کے بعد کے جو تین دن ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ دس تاریخ کو اور ایام تشریق میں سے کسی ایک دن کی جائے وہ بس قربانی کہلائے گی اس کے علاوہ آپ عقیقہ کرتے ہیں آپ ویسے صدقہ کرتے ہیں آپ بکرے ذبح کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی قربانی نہیں کہلاتی تو قربانی ان چار دنوں میں کی جانے والی عبادت ہے اللہ کے راستے میں اب قربانی کیا ہے ہمارے نزدیک قربانی یہ ہے کہ گوشت کھانا اور یا غریبوں کو کھلانا یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو جن کو نہیں گوشت ملا اب ان کو مل جائے گا حالانکہ یہ قربانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کی یاد ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت بنی تو یہ صرف ایک گوشت کھانے کا فیسٹیول نہیں ہے جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی دی تھی وہ بیٹا باپ کا اکلوتا بیٹا تھا بڑھاپے کی اولاد تھا اور اس سے زمین کے خون سے رنگنا مطلوب نہیں تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ زمین پہ خون بہایا جائے بلکہ مقصد یہ تھا کہ اپنے ارادے اپنے دل اپنی خواہشات اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جائے اور یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا ان کی رضا کا کہ کس پہ راضی رہتے ہیں کیا اللہ کے اس حکم میں راضی رہتے ہیں یا نہیں ان کے صبر کا ان کے شکر کا یہ سب کا امتحان تھا اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے جو ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ قربانی کرا کے ہم سے کیا کرانا چاہتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا خون بہایا جانا یہ اللہ کو پیارا ہے یا کیا چیز ہے اس کے اندر اصل میں قربانی میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے اور آج یہ قربانی ہم بکرے کی کر رہے ہیں لیکن کل اگر مجھے میری خواہشات کی قربانی کرنی پڑے مجھے میرے جذبات کی قربانی کرنی پڑے مجھے میری جان کی بھی قربانی کرنی پڑے تو میں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی یہ میسج ہے جو میں قربانی کر کے دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز نہ اللہ کے راستے میں دو جس سے تم محبت کرتے ہاں تو یہ ہے ٹیسٹ ہماری محبت کا ہم یہ ثابت کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں دیکھیں جس سے محبت کی جائے قربانی اس کے لیے دیا جاتی ہے نا ایسے ہی تو نہیں آپ راہ چلتے کے لیے کوئی چیز قربان کرتے آپ دیکھیں آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے نیند قربان کرتے ہیں آپ اس کے لیے اپنا کھانا پینا قربان کرتے ہیں اپنی سیریں قربان کرتے ہیں اپنی پوری جوانی اس کے لیے لگا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے آدمی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی خاطر کیسے روزی کمانے کے لیے گدے کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے قربانی تبھی دی جاتی ہے جب محبت ہوتی ہے، قربانی دینا محبت کی علامت ہے۔ اور جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ نا ٹھیک ہے یہ بات، لیکن توحید صرف یہ نہیں ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور تیری محبت سے آگے کسی کی محبت نہیں ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ اللہ میں سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتی ہوں، تجھ سے بڑھ کے کسی کا خوف میرے دل میں نہیں ہے، اور اللہ مجھے کچھ چاہیے تو میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، اور اللہ میں اپنا بھروسہ تجھ پہ کرتی ہوں، اور اللہ میرا سب سے زیادہ تعلق تجھ سے ہے، اور اے اللہ میری زندگی کا محور تو ہے، یعنی جس کے گرد میری زندگی گھومتی ہے وہ ذات تو ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میرا گھر ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اللہ تو ہے جس کے گرد میری زندگی گھومتی ہے۔ یہ ہے توحید۔ توحید کا سمبل کون ہے جن کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ توحید کی بات کی گئی؟ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھو اگر توحید سیکھنی ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ ہم نے تو توحید کو بس ایسے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ یہ تو توحید ہے، تو ہم تو بس لا الہ الا پڑھ کے تو بڑے اچھے بالکل توحید والے بن گئے۔ توحید والے ایسے نہیں بنا جاتا۔ توحید والے بننا ہے تو دیکھو کہ واقعی ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری محبتیں سب سے زیادہ کس کے لیے ہیں، ہم تڑپتے سب سے زیادہ کس کے لیے ہیں۔ یہ ہے توحید۔ توحید کے لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا بچپن سے دیکھتے ہیں، پہلے تو پوری ان کی فیملی جو ہے نا قابل مثال ہے پہلے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، بچپن ہے نا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اچھا وہ بھی ڈوب گیا تو نہیں یہ نہیں میرا رب ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ بڑا ہے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ دیکھیں جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے ہمیشہ سے توحید والا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے میں کیا چیز ہے جو ہمیں بتانی ہے؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، زندگی کے ہر فیز میں ہم کسی نہ کسی کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ جب بچپن میں چھوٹے تھے ہم تو ہم نے سوچا کہ ماں باپ جو ہے نا بس سب کچھ یہی ہیں، سب کچھ یہی، ہماری محبت کا مرکز، ہماری توجہ کا مرکز بس ماں باپ۔ پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اب ماں باپ نہیں ہے کچھ، اور یہ پڑھائیاں، یہ کریئر اور یہ چیزیں ہیں سب کچھ، پھر وہ ہماری محبت کا مرکز بن جاتا ہے، اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر فیملی خدا بن جاتی ہے، بیوی بچے ان کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ بس سب کچھ یہی ہے۔ جب جب انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی رہتی ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کو خدا بناتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں یہ سبق ہے کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب ڈھل جانے والے ہیں، ان میں سے کون ہے جو پائیدار ہے؟ نہ ماں باپ رہ جانے والے ہیں، نہ کریئر، نہ جابز، نہ فیملیز، نہ گھر، کوئی بھی چیز نہیں، نہ سٹیٹس، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھل نہ جائے، ہر چیز ڈھل جانے والی ہے۔ تو یہ تو سارے ڈھلتے سائے، ان میں سے تو کوئی بھی خدا نہیں ہے جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو۔ خدا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں نماز اس کے سامنے پڑھتی ہوں، سجدہ اس کے سامنے کرتی ہوں، اور اس کو میں اس سے دعا کرتی ہوں تو یہ میرا خدا ہو گیا۔ خدا جو آپ کی زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے نا، نمبر ون پہ ہے، وہ آپ کا خدا ہے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے۔ کہ انسان ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، کسی کو بھی پوچھیں، اسے پوچھیں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، تو وہ کہے گا اللہ کی۔ سب یہ بات کہیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں جی مجھے اولاد اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہے، مجھے گھر اللہ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے جابیں اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، کوئی نہیں یہ کہے گا۔ تو پھر کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہم، یہ نہ ہو کہ زبان سے تو کلمہ بول رہے ہوں، توحید کا اقرار کریں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کے مقابلے میں کمپیٹیٹر بیٹھے ہوئے، شریک بیٹھے ہوئے، مقابلے کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے پاس کوئی وہ تو ہے نہیں میگنیفائنگ گلاس کہ ہم دل کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں اور سوچیں کہ اب اس کے اندر چیک کیا جائے کہ اس کا اور کوئی خدا بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے میں آپ کو چند سوالات دیتی ہوں. ابھی تو آپ کے پاس پینسل کاپی نہیں ہے, لیکن یہ چند سوالات آپ ساتھ ساتھ, میں آپ کو ایک کچھ سیکنڈ دوں گی, آپ اپنے ذہن میں ان کے جواب دیتے جائیں, ذہن میں سوچتے جائیں اس کا جواب کیا ہے. پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آپ دن میں کس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں؟ سارا دن یعنی کس کے بارے میں آپ کی سوچ, یعنی آپ کا ذہن پہ جو چھایا رہے, جس کو کہتے ہیں, کیا وہ گھر کے کام بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بچوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جو بھی ہے, وہ کیا چیز ہے جو چھائی رہتی ہے یہاں پہ, وہ جواب آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو دیں. نمبر ٹو, نماز سے پہلے, پھر نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی, کون ہے جو یاد آتا رہتا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو یادوں میں ہیں؟ کیونکہ صرف میں نے نماز اس لیے نہیں کہا کہ نماز میں وہی یاد آتا ہے جو نماز سے پہلے جس سوچ میں آپ ہوتے ہیں نا, وہی نماز کے بیچ میں ہوتی ہے اور نماز کے بعد بھی وہی سوچ ہوتی ہے, اور رات کو جب آپ جاگتے ہیں تو وہی فکر ہوتی ہے, وہ کون ہے؟ اس کا جواب دیں. پھر آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز پہ انگزائٹی ہوتی ہے, اس کا جواب دیں. اور کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے, اور کون سی چیز ہے جس سے آپ کے آنسو بہ پڑتے ہیں, اور کس کو کھو دینے کا سوچ کے خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کہتے ہیں بس ختم, وہ کون سی ایسی ہستی ہے؟ ان میں انسان کی انائیں بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ ایک اور سوال, کس چیز نے لاسٹ ٹائم آپ کو آگ بگولا کر دیا؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو آگ بگولا کر دیتی ہے, آپ سے وہ چیز نہیں برداشت ہوتی, آپ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں, آپ ان کے جواب دیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کس کے سوالوں کے جواب, سارے کے سارے جواب اللہ دے. ہاں یہ تو توحید ہے, یہ دیکھی نہیں ہے, یہ تو توحید ہے, یہ تو توحید ہے. ہاں یہ ہے توحید, کیونکہ ہم اتنے غافل ہیں کہ یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے. یہ ہے توحید, جو آپ کا جواب ہے نا وہی آپ کا خدا ہے, یاد رکھیں. جو آپ کا جواب ہے, اگر آپ کا جواب ہے اللہ, تو آپ کا خدا اللہ ہے, کیونکہ اللہ ہی کی سوچ اور یاد, اللہ نے تو اپنے لیے پیدا کیا ہمیں دنیا میں کہ اس کی عبادت کی جائے, تم اس کے غلام ہو. تو اگر جواب اللہ ہے, کہ سارا دن اللہ کا خیال ذہن میں رہتا ہے, نماز سے پہلے اس کی یاد, نماز میں اس کی یاد, اس کے بعد اس کی یاد, اور اس کو کھو دینے کا خوف اتنا میرے ذہن پہ چھایا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کھو دیا تو میں تو رہ نہیں سکتی. سب سے زیادہ خوشی اس کو راضی کر کے ہو, اور سب سے زیادہ غم اس کی ناراضگی میں ہو. یہ اگر ہمارا سوالات کا جواب کچھ اور ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کہیں نقص ہے. پھر پہلے ایمان کو سیدھا کرنا ہے. ایمان ہی ابھی درست نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کیا کہ اللہ تو نمبر ون پہ ہے. میں نے کہا نا توحید سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں, تو نمبر ون پہ, اللہ تیرے آگے کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ہر کام میں دیکھیں, آپ جسمانی طور پہ دیکھ لیں, آپ جذباتی طور پہ دیکھ لیں, ان کی ہر قربانی اللہ کے لیے, ان کی یہ بات جھوٹی نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم جب کہتے ہیں نا تو کہتے تو بہت شوق سے, یہ کلمات تو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ تو کسی ایسے محب کے کلمات ہیں اپنے محبوب کے لیے کہ میرا تو سارا کچھ تیرا ہے. ہم تو بے سوچے سمجھے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس توحید کا حق ادا ہو گیا, اور کبھی ہم نے شاید غور بھی نہیں کیا کہ یہ کلمات بہت بڑے کلمات ہیں. ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا تھا, اسے اندازہ لگائیں کہ آگ میں ڈالے جانے والے ہیں, اور جس وقت آگ کے قریب لائے گئے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہ اے خلیل اللہ کوئی میری مدد چاہیے؟ تو فرماتے ہیں تیری نہیں چاہیے، تمہاری نہیں چاہیے، یعنی کس طرف اشارہ ہے؟ اس اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگ اس کے اوپر قابو پانے والا اور اس کا مالک کون ہے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. اتنا بھروسہ ہے کہ آگ کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو اس رب کے قبضے میں ہے، تو میں پھر آگ سے کیوں ڈروں؟ اور اس وقت فرماتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی بھروسہ کتنا ہے اللہ پر کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے. جب انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے، آگے آگ ہے اور اب نکلنے کا لگ رہا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت کیا ایسا بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر کہ حسبی اللہ، میرا اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، وہ کافی ہے میرے لیے، وہ بہترین وکیل ہے. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید جو ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے سیکھنی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹے سے نوازتے ہیں. کس ٹائم پہ؟ جس وقت بڑھاپا ہے، اباب 80 ہیں جس وقت کے بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے ویسے بھی پیاری ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد جو کہ پوری زندگی مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین، وہ یہ اس دعا کا نتیجہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور جب اولاد عطا فرما دی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم ابھی بھی تیرے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے. اب مقابلہ ہے، ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف بیٹے کی محبت. اے ابراہیم، کہیں بیٹے کی محبت میری محبت سے زیادہ بڑھ تو نہیں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، مال اور اولاد فتنہ ہے. فتنے کا معنی کیا؟ ٹیسٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اب ٹیسٹ کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کرتے کیا ہیں. سب سے پہلے تو کیا حکم دیا؟ ان کو لے کر جاؤ اور چھوڑ کے آؤ. کیا یہ جذبات کی قربانی نہیں ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہی قربانی ہے جب چھری پھیری؟ یہ قربانی دیکھیں جو جدائی کی قربانی ہے. انسان کو اپنا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا، بڑے بھی ہو جاتے تو دل نہیں چاہتا ہم سے دور ہوں، ہماری نظروں سے دور ہوں. اور کہاں یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ اور بیوی، اور فرمایا کہ ان کو لے کر نکلو. کہاں لے کر جانا ہے؟ اللہ جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا راہ دکھائی؟ اچھا، ان کے لیے کوئی براق نہیں آئی کہ جس کے اوپر سوار ہو کے تو سیکنڈوں میں پہنچ جائیں. کہاں فلسطین اور کہاں مکہ. اور چلتے جا رہے ہیں بیوی اور بچے کو لے کر، اور جب مکہ پہنچے ہیں تو یہ مکہ میں بیت اللہ کی جگہ ایک ٹیلا سا تھا. بلیو می، میں نے وہ سفر کیا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ ہجرت کی تھی. اور آج کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں اس سال کی، کہ ابھی تک اتنی ترقی ہونے کے باوجود وہ جگہ ایسی ہے کہ دور دور تک نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کچھ، صرف ریت ہے اور پہاڑ ہے اور جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی، بس کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ سایہ ہو کہ انسان کہیں نیچے سائے کے ہی بیٹھ جائے، اور بس پتھر ہی پتھر، چٹیل پہاڑ بالکل. اور آپ سوچیں 5000 سال پہلے وہ کیا ہوگا، ابھی تو سڑک بھی تھی، چلو سڑک جا رہی ہے، وہاں پہ تو نہ بندہ نہ بندے کا نشان. اور وہاں پہ فرمایا یہاں پہ چھوڑ دو بی بی ہاجرہ کو اور بیٹے کو، اور بات کوئی نہیں کرنی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اونٹ پہ ہیں اور مڑتے ہیں ان دونوں کو اتار کے. ہاں، کون سا سامان ان کو دیا کہ یہ بھائی سامان رکھ لینا، آخر آپ کو ضرورت پڑے گی، یہ فرنیچر بھی چاہیے ہوگا، یہ میڈیسن بھی چاہیے ہوگی، یہ فلانی چیز بھی چاہیے ہوگی. کچھ بھی نہیں، اونٹ پہ سوار ہوئے اور واپس جا رہے ہیں. اور بی بی ہاجرہ ہکا بکا ہی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پوچھتی ہیں، پیچھے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں؟ پھر کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. تو فرماتی ہیں اے ابراہیم، کیا اللہ کا حکم ہے؟ پتا تھا نا کہ اللہ کے نبی ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس سر ہلا دیا. تو آگے سے کیا فرماتی؟ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. اگر
آدمی کی قربانی ہے تو سوچو اس عورت کی بھی قربانی ہے. عورت کمزور ہوتی ہے. ہم تو سفر بھی کرنا ہو ہسبینڈ کے بغیر تو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا اکیلے جا رہے ہیں. جی اکیلے جا رہے ہیں, حالانکہ سارے 10 طرف لوگ ہوتے ہیں. وہ اکیلی عورت ہے اور بچہ ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی بنیاد اس عورت سے رکھائی ہے. ایک عورت ہے جو اس شہر کی بنیاد رکھنے والی ہے. پھر اس کے بعد اتنا دودھ پیتا بچہ ہے, اور جب پانی نہیں ہے تو کتنی بڑی مثال ہے بی بی ہاجرہ کی. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہاں بھئی انہوں نے بھاگی ہیں صفا اور مروہ پر. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ صفا پہ گئیں پھر مروہ پہ گئیں؟ اب دونوں تو دیکھ لیے تھے نا, پانی تو کہیں نظر نہیں آیا. تو اب بیٹھ جاتی ہیں آرام سے اور کہتی ہیں اللہ اب تو کچھ بھی نہیں ملنا, کیا فائدہ, یہاں پہ تو کچھ نہیں, میں تو دیکھا ہی ہوں, اور بس انتظار کرتی موت کا. نہیں, یہ ہے توحید کہ اللہ پہ بھروسہ اتنا ہے کہ وہ دے گا کہیں سے, وہ دے گا کہیں سے. شوہر کو جاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا اب ہم کھائیں گے کہاں سے, اب ہم پیئیں گے کہاں سے. ان کو بھروسہ ہے تو اللہ پہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے نا وہ دے گا. یہ ہوتا ہے توحید کا سبق کہ بھروسہ اللہ پہ ہو. میں اللہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں, وہ نکالے گا نا کوئی راستہ, وہ ہے نا. اچھا پھر مروہ پہ گئیں, پھر واپس صفا پہ آئیں. اچھا بھائی دو دفعہ دیکھ لیا, پھر جا کے مروہ پہ بھی دیکھ لیا, اب تو بیٹھ جاتی, ہار مان کے بیٹھ جاتی کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, دو دو دفعہ دیکھا ہی ہوں. ہار نہیں مانی, پھر بھاگی ہیں. اور آپ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں تو ایسا نہیں تھا کہ بی بی ہاجرہ پہلے صفا پہ جاتی پھر مروہ پہ پھر کسی اور پہاڑوں پہ گھومتی رہتی, بار بار وہیں, بار بار وہیں. اس لیے کہ بھروسہ اللہ پہ نکلے گا کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ اب بی بی ہاجرہ کے بھاگنے سے پانی نکلا تھا, ان کے بعد تو لاکھوں لوگ ہیں حاجی بھی اور عمرہ کرنے والے بھی, بھاگ بھاگ کے ہلکان ہیں, آج کے بعد تو دوبارہ زمزم نکلا نہیں. تو کیا ان کے بھاگنے سے نکلا تھا؟ نہیں, ان کے بھاگنے سے نہیں. اللہ تو صرف کوشش دیکھتا ہے, کوشش تم نے کرنی ہے, نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ. ان کی صرف کوشش تھی, کوششوں سے. یاد رکھیں ایک بات, ہم سوچتے ہیں نا اول تو پہلے ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, بس اللہ پہ بھروسہ جی خود ہی ہوگا. نہیں, بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرو, آپ ہاتھ پیر مارو. لیکن اس کے بعد ہم دوسری غلطی کیا کرتے ہیں, جب ہاتھ پیر مارتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ سب کچھ میری کوشش سے ہونا ہے, میری محنت سے ہونا ہے, میری محنت کے بغیر نہیں ہونا, اور جو نتیجہ نکلا ہے نا یہ بھی میری کوشش کا نتیجہ ہے. نہیں, تمہیں حکم ہے کوشش کرو, کوششوں سے نہیں کچھ ہوتا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ہیں, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں موسیٰ اپنا عصا مار. کیا عصا مارنے سے سمندر پھٹنا تھا؟ آج آپ عصا پکڑ لیں, موسیٰ علیہ السلام کا ہی عصا کسی کے حوالے ہو جائے تو وہ بھی مارے گا تو نہیں پھٹے گا. اور اس کے بعد کتنی دفعہ پھٹے سمندر, نہ اس سے پہلے کبھی پھٹا نہ اس کے بعد. اس کا مطلب کیا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم کوشش کرو, کوشش تمہارا کام ہے. ان کو بھی فرمایا تم مارو, ان کے مارنے سے نہیں ہونا تھا, لیکن اللہ چاہتے ہیں انسان کوشش کرے پھر نتیجہ اللہ کے پر چھوڑے. کوشش کے بغیر صرف یہ سوچنا بس اللہ کرے گا, غیب سے فرشتے اتر آئیں وہ خود ہی کام کریں گے اور وہ خود ہی, یہ صحیح نہیں. آپ دیکھیں پھر بی بی ہاجرہ کی ریپیٹیشن, بار 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 جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمیں کروائی ہے کہ اس کے بعد ان کے قدموں کے نشانوں پر سب کو دوڑایا, مرد کیا تو عورتیں کیا. جو اللہ کے گھر آتا ہے حج یا عمرے کے لیے وہ دوڑے ان قدموں کے اوپر. یہ تھی اللہ کی قدردانی اس عورت کی قربانی کے اوپر. اللہ ایسے قدر کرتا ہے کہ پھر اللہ ان کے قدموں کے نشان بھی مٹنے نہیں دیتا, اللہ ان کے قدموں کے نشان پہ لوگوں کو دوڑاتا ہے کہ لوگ یاد کرتے رہیں گے جب تک حج ہوتا رہے, جب تک عمرے ہوتے رہے لوگ یاد کرتے رہیں گے بی بی ہاجرہ یہاں سے بھاگی, اور وہ ایئر کنڈیشن فرشوں پہ نہیں بھاگ رہی تھی, نہ ان کے سر پہ چھت تھی. آج تو چھت بھی ہے اور فرش بھی ایئر کنڈیشن ہے, تب بھی ہم کہتے ہیں ہائے بڑا مشکل ہے, بڑا لمبا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو یاد کریں کہ جب وہ کیسے بھاگی ہوں گی انہی راستوں میں اس گرمی کے اندر, اور لیکن یقین کتنا پختہ ہے, بھروسہ کتنا زیادہ اللہ کے اوپر. وہ قدموں پہ تو ہم بھاگ لیتے ہیں, ویسا یقین نہیں ہم پا سکتے. وہ نہیں ہمارے اندر ہوتا، ویسا بھروسہ نہیں ہمارے اندر کہ اللہ نکالے گا نا راستے. اللہ ہر مشکل سے راستہ نکالتا ہے. اللہ ہے نا، وہ ہے جو میرے لیے یہاں پہ بھی رزق مہیا کرے گا. اب ورنہ آپ مجھے بتائیں، ریت سے کتنی دفعہ چشمے پھوٹتے ہیں؟ وہ ریت ہے، ریت میں سے پانی نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. یہ ہے توحید، کہ انسان یہ مان لے کہ اے اللہ ایک پتا بھی تیرے عزت کے بغیر نہیں گر سکتا. اے اللہ جب تک تو نہ چاہے گا میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں کوشش کروں گی لیکن میری نظریں تیرے اوپر ہیں، اللہ کرنا تو نے ہے. تو سبب نکال، تو جہاں سے مرضی نکال لے، تو چاہے تو ریت میں سے پانی نکال دے اور تو چاہے تو عصا سے سمندر پھٹ جائے. تو یہ اللہ کا کام ہے، وہ کیسے سبب نکالے، کیسے راستے نکالے. ہاں انسان کا کام ہے بس کوشش کرنا، اس کے بعد نظر اپنی کوشش پہ نہیں، نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہانی آگے جب چلتی ہے، تو وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھاتے ہیں، اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. فلسطین سے چل پڑے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اور جب آئے ہیں اور بیٹے کو بتایا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ہے. اللہ اکبر، اگر باپ ابراہیم ہے تو بیٹا بھی اسماعیل ہے. واقعی پھر بیٹا بھی ہو تو ایسا ہو کہ وہ آگے سے یہ نہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، کیوں ایسا کیا ہو جائے میرے ساتھ ہی کیوں. نہیں، اے اللہ ابا جان آپ کریں جیسے اللہ کا حکم ہے. اور سوچیں وہ دن بھی اس زمین نے دیکھا ہوگا جس دن ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی انگلی پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں آئس کریم کھلانے، نہیں ذبح کرنے. نہ اس آسمان نے پہلے کبھی وہ منظر دیکھا ہوگا، نہ اس کے بعد، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی خاطر ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے. اور جب زمین پہ لٹایا ہے تو اس وقت کیا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، اور جب سر اٹھا کے چھری چلانے لگے ہیں تو وہ کیا، کس چیز پہ چھری چلا رہے ہیں کہ اللہ کوئی محبت تیری محبت سے آگے نہیں ہے. اے اللہ میری اپنی اولاد بھی تیرے سے آگے نہیں ہے، اے اللہ اس دل میں کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. یہ محبتوں پہ، غیر اللہ کی محبت پہ چھری چلانا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی تھی، ان کا امتحان آخر تک رہا ہے، چاہے آگ میں جانے کے وقت یا اولاد کے گلے پہ چھری چلانے کے بعد، آخر وقت تک اللہ نے امتحان لیا. یہ نہیں کہ رستے میں جا رہے ہوں اور پھر فرشتہ آ گیا ہو، ابھی مینڈھا آ جاتا ہے اس کی جگہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ نے آخر وقت تک دیکھا، کہیں یہ نہ ہو کہ ابراہیم کے ہاتھ میں جنبش آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ابراہیم کہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، ہم سے تو بکرا نہیں ذبح کیا جاتا، ہم سے تو اس کا خون نہیں دیکھا جاتا. کہاں اپنی اولاد، اور وہ بھی وہ اولاد ہے جس سے برسوں سے دور تھے. آپ کو پتہ ہے جب بچے کو دور بھیج دیتے ہیں آپ، اس سے اور پیار بڑھ جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں جو گھر میں پاس ہوتا ہے. یہ وہ ابراہیم اسماعیل تھے جو اتنے عرصے سے باپ سے جدا تھے. تو یہ چھری پھیرنا آسان نہیں تھا. ہم سوچیں تو صحیح کہ قربانی کی روح کیا ہے. یہ ہوتی ہیں قربانیاں، کہ انسان قربانی دے کے. یہ ہم جانور کی قربانی ایسے نہیں کر رہے ہوتے کہ بس گوشت بانٹا گوشت، یہ اصل میں ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تیری خاطر. اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، اے اللہ تیری خاطر آج ہم اس جانور پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تیرا کوئی حکم آیا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میری انا کے اوپر میں چھری چلا دوں گی، میری خواہشات پہ میں چھری چلا دوں گی، میرے جذبات پہ میں چھری چلا دوں گی. یہ قربانی یہ سبق دیتی ہے ہمیں، سیکھو قربانی دینا سیکھو. آج ایک بکرا خرید کے پھر چھری چلانا بس کہہ دیتے چلو بھائی اتنی ہماری قربانی ہو گئی، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ بڑھ کے اگر کوئی اور چیز قربان کرنی پڑے تو کیا کر سکتے ہو؟ کتنی دفعہ اللہ کے حکم ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، میری مرضی نہ ٹوٹے. ہم تو اپنے بچے کو، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دی، بیٹے کی بھی جذبات کی قربانی ہو گئی، ہم تو اپنے بیٹے کے بچے کے آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے. ہمارا بچہ کہے گا امی یہ چیز مجھے بس چاہیے، ایسے ہی کرنی ہے میں نے اپنی شادی، یہی کرنا ہے میں نے ایسے ہی رہنا. ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہائے میرا بچہ، آئے اس کی مرضی ہے نا، اس کا دل کرتا ہے، چلو کوئی نہیں، ہم تو ایک آنسو نہیں دے سکتے اپنی اولاد کی آنکھ میں، ہم کہاں قربانیاں کر سکتے، ہم ان کی ایک خواہش نہیں توڑ سکتے، ان کے گلے پہ چھری چلانا تو دور کی بات نہ، یہ ہم سے تقاضا کیا گیا، لیکن کیا ان کی ایک خواہش کو توڑ کے بھی کہہ سکتے نہیں بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے، یہاں پہ ہی تو ہمارے امتحان ہے. اور دیکھو پھر ہم ان امتحانوں میں کیسے پورے اترے، کہ اگر ہر چیز ہمیں عزیز ہو گئی اللہ کی ذات سے، تو پھر یہ ایک قربانی دے کے ہم نے قربانی کا حق نہیں ادا کیا. قربانی تو تب ہوتی ہے جب انسان یہ سوچ لے کہ بس اللہ تیرے سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں بڑھ کے. آج دیکھیں گھر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں فساد ہے، اس وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا میں اللہ کی خاطر اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتی، کیا اس وقت اللہ کی خاطر اپنی زبان کو نہیں بند کر سکتی، یہ بھی تو ایک قربانی ہے. جیسے کسی کے نے قربانی کا وقت آیا تو اس نے سوچا مجھے سب سے پیاری چیز کیا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں وہ اللہ کے راستے میں قربان کروں. تو اس نے جب جائزہ لیا اپنی زندگی کا تو اس نے سوچا میری عزت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، میں آج اپنی عزت اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، اب مجھے جو بھی کوئی کچھ کہہ دے میں نے اس کے اوپر برا نہیں ماننا. آج کیا عزتوں کی قربانی دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ کہہ دے میں نے برا نہیں ماننا، وہ تو مجھے کہہ کے تو دیکھے پھر اس کے بعد کہ ساری زندگی کے لیے بول چال بند. گھروں کے اندر کیا ہے، ایک ایک بات کے اوپر ہم غصہ کر کے اپنی ذات کی خاطر غصہ کرتے ہیں، اس کی قربانی نہیں دیتے کہ میری ذات ہے تو پھر کیا ہو گیا، میں کیا چیز ہوں، اس کی قربانی دیں، اپنی انا کی قربانی دیں. میں مجھے کہہ دیا میں ایسے میں ویسے، انائیں جو ہیں آج خدا بن گئی ہیں. ہم اس انا کو کیا اللہ کی خاطر قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ہیں جو چیزیں جن کو لگاؤ اللہ کی خاطر تو آپ دیکھو گے کہ دنیا جنت بن جائے گی. دیکھیں جو جنت ہے نا اس میں اتنی نعمتیں ہیں، لازوال نعمتیں ہیں. جنت کے اندر جو کھانا ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا اصل ہے ہی وہ کھانا، اصل لذت ہی اس کی ہے. یہ جو دنیا کے کھانے ہیں نا یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، سمجھ لیں ٹریلر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. جو جنت کا پینا ہے اصل وہ پینا ہے، دنیا میں تو بس ایک اس کو آپ کو جھلک دکھائی گئی کہ پینا کیا چیز ہوتی ہے. دنیا میں جو جنت کی شادی ہے وہ اصل شادی، وہاں پہ جو جوڑے ہوں گے جو ان کے ساتھ لطف ہوگا، دنیا میں تو صرف ایک یہ ایک نمونہ آپ کو دکھا دیا گیا کہ ہاں اس طرح سے جوڑے ہوتے ہیں. جب جنت کی نعمتیں وہ لازوال ہیں، اتنی زبردست ہیں، ان جیسی کوئی نعمت نہیں. لیکن جنت میں ایک نعمت نہیں ہے، جنت میں ایک نعمت نہیں ہے، جانتے ہیں وہ کون سی نعمت؟ اللہ کی خاطر قربان کر دینا، اپنی جان کو، اپنی نیند کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی خواہشات کو، یہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کی جو لذت ہے نا یہ آپ صرف دنیا میں چکھ سکتے ہو، اگر دنیا میں نہ چکھی تو وہاں نہیں ملنی. اس کی بھی بڑی لذت ہے، اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کی جو لذت ہے نا وہ بچا بچا کے رکھنے کی نہیں ہے. قربان کر کے دیکھو تو پتہ چلے نا. وہاں پہ اس لیے نیند کی وہ چھوڑنے کی لذت نہیں، یہ یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ آپ تہجد پہ اٹھو اللہ کے آگے کھڑے ہو تو وہ جو لذت آئے گی یہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں پہ نیند ہی نہیں ہے. نیند موت کی بہن ہے، وہاں پہ نیند ہی نہیں. پھر بھوکے رہنے کی، اللہ کی خاطر روزہ رکھنے کی جو لذت ہے وہ یہاں ہے، وہ وہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ تو وافر مقدار میں رزق ہوگا. ابھی سوچیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا وہاں پہ کون سا روزہ ہے. پھر اس کے بعد معاف کرنے کی، کوئی زیادتی کرے آپ کے ساتھ اس کو جو معاف کرنے میں لذت ہے نا وہ یہاں پہ ہے. وہاں پہ کیا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہونی، کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں تو پھر معاف کرنے کا کیا سوال ہے. پھر اللہ کی خاطر سجدہ کرنے کی لذت یہاں پہ ہے، وہاں پہ جنتی کہیں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ دنیا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اب ہمیں اجازت دے ہم تیرے آگے سجدہ کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب نہیں سجدوں کی مشقت، اب کوئی یہاں پہ مشقت ہے ہی نہیں، اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، مہمان سے تھوڑی کوئی مشقت لی جاتی ہے. وہاں پہ یہ لذت نہیں ملے گی جو سجدوں کی آج ہے، اور اللہ کی خاطر رونے کی جو لذت ہے جو اس دنیا میں آپ کو مل سکتی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. جو اس لذت کو نہ یہاں پہ چکھے وہ پھر محروم رہ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ لذت کیسی ہے. اور جو اس لذت کو پا گیا اس کے لیے دنیا کی یہ زندگی بھی جنت بن جاتی ہے. یہ یہاں پہ لذتیں مل سکتی ہیں اس دنیا میں. تو یہاں پہ قربانی کر کے دیکھو اللہ کی خاطر, یہاں پہ کچھ لگا کے دیکھو اللہ کی خاطر, کتنا مزہ آتا ہے, کتنی لذت ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آنکھ بند ہوئی بس, پھر کس نے آپ کو کہنا ہے کچھ لگاؤ, کچھ قربان کرو اللہ کی خاطر, کچھ دو اللہ کی خاطر. دکھانا ہے تو یہاں دکھاؤ, ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں تو یہاں ثابت کر کے دکھاؤ. یہاں ہم جنتوں کے انتظار میں بیٹھے وہاں پہ ثابت کریں گے؟ یہ یہاں ثابت کرنا ہے اسی مختصر سی زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں. وہاں پہ تو اللہ نے راضی ہونا ہی ہونا ہے, اس کی محنت یہاں پہ ہے, اس محنت کرنے میں بھی مزہ ہے کہ اللہ تیری خاطر کر رہے ہیں. یہ جب انسان کوئی قربانی دیتا ہے اور اس کی چپ کے اسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہے اللہ یہ صرف تیرے لیے ہے, اس کا جو مزہ ہے وہ چیزیں لینے میں, یہاں سے حویث وہاں سے حویث اور اپنے لیے بناتے رہنے میں, اس میں نہیں مزہ. یہ ڈالر کمانے میں اور یہ چیزیں خریدنے میں یہ مزہ نہیں ہے, جو اللہ کے لیے لگانے میں مزہ ہے. اس لذت کو چکھو, اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے کوشش کرو. تو قربانی دینی ہے تو اس دفعہ جانور کی تو انشاءاللہ دیں گے, لیکن ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میری کون سی ایسی پیاری محبوب چیز ہے اللہ جو میں تیری خاطر لگاؤں, کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کو تیرا حکم ہے. آپ ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں, اس کو قربان کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ چھریاں چلا رہے ہیں, میری مرضی پوری ہو جائے. وہ اپنی مرضی کے اوپر چھری چلاؤ, اللہ کے حکم پہ نہیں. اللہ آج تک تیرے حکم پہ چھری چلاتی تھی نا اب سے بس ختم, اب میں اپنی مرضی پہ چھری چلا کے دکھاؤں گی تجھے, یہ کر کے دکھاؤ. کیونکہ ہماری مرضیاں ہی ہیں نا جو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں اللہ کا حکم ماننے نہیں دیتی. تو تب چھری چلا کے دکھاؤ, پتہ چلے کہ ہم میں سے کون ہے جو واقعی قربانی کرنے والا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانی, اللہ نے تو ہم سے ویسی قربانیاں ہی نہیں مانگی جیسی ابراہیم علیہ السلام کی تھی, جیسی بی بی ہاجرہ کی تھی, جیسے اسماعیل علیہ السلام کی تھی. لیکن کیا ہم اتنی بھی قربانی نہیں کر سکتے؟ ایک زبان کو کنٹرول کرنے کی قربانی, یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہو میں اپنی زبان کو بند کر لوں, قربانی دے دوں. میں سوچتی ہوں یہ میری بےزتی ہو رہی ہے, نہیں بےزتی نہیں, میں اپنی عزت کی قربانی دے رہی ہوں بس اللہ تیری خاطر. اس وقت کہہ دیا کریں اللہ تیری خاطر میں اس وقت چپ ہوں, پتہ چلے کہ آپ قربانی دینے والے لوگ ہیں. تو یہ دین تو قربانیوں سے بھرا پڑا ہے, اس میں تو قربانیوں کی میں داستانیں شروع کروں تو دن گزر جائیں گے, یہ داستانیں ختم نہیں ہوں گی. یہ دین جو ہے نا اسلام, اس میں شروع سے لے کر آخر تک قربانیاں ہی قربانیاں. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, تابعین کو دیکھ لیں, انبیاء کی تو قربانیاں ہیں ہی ہیں, آپ نے سب سنی ہوں گی, ان کے بعد والوں کی بھی قربانیاں. تو اگر ہم اس راستے میں پیچھے رہ گئے تو اللہ کو کیا دکھائیں گے کہ اللہ ہم نے کبھی قربانی دے کے دیکھی بھی تھی کہ نہیں دنیا میں؟ اللہ ہم نے یہ چیز کی قربانی دی ہے یہ کہ کوئی بھی چیز ہمارے کھاتے میں نہیں ہوگی, کیا دکھائیں گے, کیا لے کر جاؤں گی اللہ کے پاس؟ کچھ تو دکھانے کے لیے رکھ لیں کہ جب اس دن جائیں تو اللہ یہ میں نے قربانی صرف تیرے لیے دی تھی. کچھ تو ہو ہمارے پاس ایسا. تو اس لیے یہ قربانی کے دن ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ عزم کریں, کچھ نہ کچھ ارادہ کریں جانور کی قربانی کے علاوہ. اور آپ کو قربانی کے تھوڑے سے مسائل میں بتانا چاہتی ہوں, چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا فصل لی ربی کو ونہر, کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا کرتے تھے جانور, اور قربانی عید کی نماز سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے. جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی وہ قربانی نہیں ہوگی, وہ ویسے ہی جانور ذبح کیا لیکن وہ قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ 100 اونٹ قربان فرمائے تھے, اور اپنی طرف سے ایک بکری, اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے ہر سال. اب ہم بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جس کے اوپر صاحب نصاب ہو کیا اسی پہ قربانی ہے, جو نیا صاحب نصاب ہو تو کیا وہ کر. دیکھیں
گائے میں حصہ ڈالنا تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہی ہوں تو آپ قربانی. قربانی تو قرب کے لیے ہے, اللہ کا قرب پانے کے لیے. یہ تو اپنے دل کی خوشی سے کی جائے. میں نے جیسے آپ کو ابھی سارا پورا جو لیکچر یہ بتایا کہ قربانی ہے کیا چیز, تو اس کو اس میں نہ ڈالیں کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, میں تو زکات نہیں دیتی لہٰذا مجھے قربانی بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ گائے میں حصہ ڈالیں تو گائے میں ایک حصہ اپنا ڈال لیجیے, اپنے پورے خاندان کی طرف سے ڈال لیں اس میں حصہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی دوسری حدیث اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی اب عید کی نماز نہ پڑھنے کے لیے پھر آئے. یعنی اتنا اس کو برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے دن کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں قربانی نہ کریں ویسے ہی غریبوں کو دے دیں. تو اس دن سب سے بیسٹ عمل جو ہے نا وہ قربانی ہے. اس دن آپ جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں وہ اس کے مقابلے میں قربانی زیادہ افضل عمل ہے. قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت آئے گی. یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور قربانی کا جانور جب آپ قربانی ہو جائے اخلاص کے ساتھ ایک تو قربانی کی جائے اور اس کے بعد دعائیں ضرور مانگے اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول فرما لے. کیونکہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی لیکن ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کا اخلاص دیکھتا ہے. تو یہ نہیں ضروری کہ ہم نے کر دیا یا ہم نے اگر 10 لاکھ کا ہی جانور لیا تو ضروری ہماری قربانی قبول ہی ہوگی. ضروری تو نہیں. اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا قربانیوں کا, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. تو قربانی کا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے. اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے تھے. اور بخاری میں یہ بھی ہے کہ ابو موسیٰ جو تھے اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانیاں کرو. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنی قربانی کو خود ذبح کرے اگر اس کے اندر اتنی حوصلہ ہے. اسی طرح ایک بہت سوال آتا ہے کہ کیا اپنے فوج شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے لیکن یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا. حضرت علی کو بھی فرمایا کہ میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو ہمیں یہ دلیل ملتی ہے تو اس لیے آپ کر سکتے ہیں. مگر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں تو پھر اس کو ساری کی ساری کو اللہ کے راستے میں دے دیں, یعنی غریبوں مسکینوں میں اس کو بانٹ دیں. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو, اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو, اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی کچھ تھوڑا بہت کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اپنے ہاں اور اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.